الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلوان کون شخص ہے؟ پہلوان وہ شخص نہیں کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. تو آج اس کی موضوع پہ انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کا ارادہ ہے. اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو غصہ، غضب کے کیسے کیسے جذبات سامنے آتے ہیں. حالانکہ یہ جو صفت ہے غصے کی، غضب کی، یہ تو میدان جہاد میں استعمال ہونی چاہیے، کفار کے خلاف استعمال ہونی چاہیے. لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مسلمانوں کے درمیان ایسے لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ برسوں برسوں وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سر جھکا دیا کسی کے سامنے تو ہم بزدل قرار دیے جائیں گے، ہارنے والے قرار دیے جائیں گے. اپنی نگاہوں میں ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. یہ اصل پہلوان ہے، طاقت والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوا ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ بے دریغ اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے. اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اس حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا چاہیے. طاقت بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے مال نعمت ہے، حسن نعمت ہے، اسی طرح طاقت بھی اللہ کی عطا کی کردہ نعمت ہے. اللہ چاہتے تو ہمارے اوپر فالج گر جاتا، طاقت کون استعمال کر سکتا ہے. تو یہ طاقت بھی نعمت ہے، اس کا سوال بھی ہوگا کہ ہم نے کہاں اس کو استعمال کیا. طاقت کا استعمال کرنا بھی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ ایک بے وقوف شخص ہے اگر وہ طاقت والا ہو جاتا ہے تو وہ ظالم جس کو چاہے کسی کو غصہ مار دے، کسی کو لات مار دے، کسی کا سر اڑا دے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے. بے وقوف ہے نا، طاقت ہے لیکن طاقت کا استعمال کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا. تو ہم نے اس کیٹیگوری میں نہیں جانا کہ طاقت ہے لیکن ہم طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. جناب جاتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں، ذرا سا ٹکراؤ ہو گیا کسی کے ساتھ جناب، وہ پھر غصہ، غضب، اور پھر کیا کیا گالی گلوچ، اور پھر ماں باپ، بہن بھائی، سب کہاں کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا سی بے وصولی ہو گئی اور جناب اس نے پھر کتنا شور مچایا اور کتنی ذلت اور خاری بھی ہوئی، سب کے سامنے تماشا بنے. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صبر تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کیونکہ یہ واقعات اکثر ہماری زندگیوں میں آتے رہتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، گھریلو واقعات بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی، میاں بیوی کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی رونما ہونے لگتی ہیں کہ انسان اگر صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو برسوں کا تعلق ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. غصے کی حالت میں آ کر ایسے ایسے الفاظ انسان کہہ دیتا ہے کہ پھر بعد میں پچھتاوا اور خون کے آنسو بھی رونے گا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. غصے کی حالت میں آ کر تین الفاظ نکال دیے زبان سے اور ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. بات کیا تھی کہ تو نے میرا تولیہ کیوں نہیں رکھا باتھ روم میں؟ بات چھوٹی سی شروع ہوئی تھی، وقت پہ کھانا کیوں نہیں تیار کیا، چھوٹی سی بات، لیکن اس کو شیطان نے اس قدر بڑا کر دیا کہ پھر جناب دونوں کے تعلقات بھی خراب ہو گئے اور بچے الگ پریشان رونے لگے. تو میرے بھائیوں، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں قید لگا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تماچا مار دیا ہے، اب آپ کو بدلہ لینا ہے، تو آپ اتنا ہی طاقت والا تماچا اس کو مار سکتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر زیادہ ہو گیا تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج جانتے ہیں کہ میرے بندے جب بدلہ لیں گے تو ان سے زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے احکم الحاکمین نے آگے ارشاد فرما دیا ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر ہمارے لیے اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، آپ کے سارے اعضا کاٹ دیے گئے تھے، آپ نے جب ان کے جسم دیکھا تو اس قدر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، آپ نے قسم اٹھائی کہ میں 70 کفار کے ساتھ یہی حشر کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کو دکھ اتنا صدمہ ہوا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یاد لے کے آئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ صبر کریں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق کریمانہ اتنے بلند ہیں، آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ آپ انتقام لیں۔ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، انتقام کے لیے نہیں بھیجا، آپ کے اوپر شفقت اور رحمت اور محبت غالب ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی بتا دیا کہ بھائی انتقام لے سکتے ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ آپ بھی انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے زیادتی نہ ہو۔ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے، مظلوم بن کے رہنا بہتر ہے ظالم بننے سے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی نے گالی گلوچ یا کوئی ایسے برے الفاظ کہہ دیے، صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اس کو سن لے اور اپنا راستہ لے۔ اگر آپ جواب نہ دیں تو کیا حرج ہے اس میں بھائی، جواب نہ دیں آپ اس کو، جواب دینے سے کوئی آپ کا درجہ بلند نہیں ہوگا، جواب دینے سے کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، جواب دینے سے کوئی ایسا آپ کے نام اعمال میں کوئی بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا، جواب نہ دینے سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آپ کو برا بھلا کہتا جا رہا ہے، آپ سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں فرما رہے، وہ مسلسل آپ کی برائی کر رہا ہے، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق اس جواب دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کی جان اس قدر مضطرب پریشان ہوگی کہ میرے محبوب یہاں سے اٹھ کے کیوں چلے گئے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ آپ یہاں سے کیوں اٹھ کے وہاں سے آپ تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، جب تک وہ شخص تجھے گالیاں اور برا بلا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا تمہاری طرف سے، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی اٹھ کے وہاں سے چلا آیا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری عزت کو اچھاڑنا چاہے، ہماری عزت کو پامال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو یہ حاسدین جو ہوتے ہیں یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن ہم نے سنت کے راستے سے نہیں ہٹنا. اگر بیوی کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے, تحمل کا مظاہرہ کرے, بردباری اور صبر کرے, کچھ برداشت کرے. اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے, کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے ہمیں حاکم بنایا عورتوں کے اوپر. اس کی مجال ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دے, ایک لگاؤں گا تھپڑ اس کو رکھ کے اور جناب اس کی پٹائی کر دوں گا اور اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ارے ظالمو, جہاں اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے وہاں لیلا مجنو کا رشتہ بھی تو عطا فرمایا ہے. حاکم اس وقت بنے کہ جب شریعت کے خلاف کوئی کام کرے, یا بیوی کہتی ہے کوئی نافرمانی کرو, یا ٹی وی لے کے آ جاؤ, یا میرے یا ایسا کوئی سود پہ قرضہ لے لو, گاڑی نہیں ہے گھر میں, کاروبار نہیں ہے, سود پہ قرضہ لے لے, اس وقت آپ مرد بن کے دکھائیں کہ نہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کو حاکم صحیح معنی میں بننا چاہیے. لیکن دنیاوی معاملات میں تولیہ اس نے باتھ روم میں نہیں رکھا, کھانا وقت پہ نہیں دیا, جوتے ہمارے صاف نہیں ہے, ہمارا بستر صاف نہیں ہے, جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس قدر لڑنا جھگڑنا اور برا بھلا کہتے رہنا, اس کو یہ میرے دوستو رجال کی شان کے خلاف ہے. جو اللہ کے راستے کے مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح سے برتاؤ نہیں کرتے, ان کا حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بلندیے ارادے اور بلندیے حوصلے عطا فرماتے ہیں. وہ ہر وقت اپنا تعلق اللہ کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ خراب نہ ہو جائے. جو شخص دنیا کے جھگڑوں میں لگا رہتا ہے اس کو فرصت کہاں ملے گی اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی. ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں میں جناب اس کا دماغ الجھا رہتا ہے, ذہن الجھا رہتا ہے, دل اس میں مشغول رہتا ہے. تعلق اللہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا پھر کہاں اس کو فرصت ہوگی جب وہ دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے جو سلوک کیا آپ کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا, پھر ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور پھر بھائیوں نے جب معلوم ہوا کہ ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا, ہم نے ہر قسم کی سازش کی تھی اس کو قتل کرنے کی, لیکن جب انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارے بھائی یوسف ہے, اب وہ پریشان ہونے لگے کہ ہمارے ساتھ ابھی کیا سلوک کریں گے. اللہ اکبر, پیغمبر کی شان میرے دوستو, اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا, لا تثریب علیکم اليوم, اے میرے بھائیوں کوئی فکر نہ کرو, شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا, شیطان نے آپ کو بہکا دیا تھا, ان کے فعل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا. اللہ اکبر, آج کوئی کرتا ہے یہ کام؟ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو میں کرتے رہتے ہیں, بے جناب ایک بڑا سا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچے اور یہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے تعلقات آپس میں کتنے پیارے اچھے ہیں, شیطان درمیان میں آ گیا تھا, اس نے بھکا دیا ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ معافی مانگ لیں بھائی سے, اور اگر اس کی غلطی ہے آپ اس کو معاف کر دیں. معاف کرنا بھی تو سیکھیں میرے دوستو, کیا ہمیں اپنی معافی نہیں کروانی کیا؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا, کتب خانے میں کام کرتا تھا, تو جناب اس سے کئی بار ایک ہی غلطی ہوئی بار بار. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ غلطی بار بار کر چکے ہو, تمہاری آخر میں کتنی بھگتوں. تو حضرت کے چچا وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کان میں فرمانے لگے کہ بھائی جتنی اپنی بھگتوانی ہے قیامت کے دن اتنی آج بھگت لو اس کی. میرے دوستو ہمیں بھی تو اللہ سے اپنی معافی کروانی ہے. اگر ہم کسی بندے کو معاف کر دیں, اگر اس نے ہمارا حق کھا لیا ہے, ہمارے پر زیادتی کی ہے, ہم اس نیت سے اس کو معاف کر دیں کہ اللہ قیامت کے دن آپ مجھے معاف فرما دیجئے. جو بندہ مخلوق پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والوں پہ رحم کرو, رحم کرو, آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا. ایک کتے کو رنڈی عورت نے پانی پلا دیا تھا، فحشہ عورت تھی، لیکن کتے نجس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک ناپاک جانور کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور اس کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئی تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ساری زندگی کے فحشہ جو اس کے افعال تھے، جو اس کے کام تھے، وہ ان کے اوپر ایک اس کی نیکی بھاری ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، اپنے گھر میں بھی کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے شوہر کو۔ ارے بھائی، معلوم نہیں کہ اس کے اندر کون سی نیکی چھپی ہوئی ہے، اللہ کو وہ پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اللہ کے ہاں محبوب بن جائے۔ تو دیکھیں، ایک بلی کو قید کر لیا ایک عورت نے اور اس کو پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، تڑپ تڑپ کے مر گئی وہ بلی، اور اس عورت کو سخت عذاب ہوا آخرت میں۔ یہ دیکھیے جانوروں کا یہ حال ہے۔ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن لکھ رہے ہیں، پیرانی صاحبہ کہیں جا رہی ہیں، کہیں گے ہی کہ میں جا رہی ہوں اور مرغیوں کا دانہ پانی دے دیجیے گا۔ اب حضرت اتنے مصروف، اتنے ہزار خطوط، ان کے جوابات لکھنا، تفسیر لکھنا، حضرت کے ذہن سے نکل گیا کہ میرے ثبوت یہ کام کیا تھا۔ اب حضرت بیٹھے ہیں تفسیر بیان قرآن لکھنے کے لیے، سارے علوم بند ہو گئے، پریشان ایک مجدد زمانہ کے علوم سارے بند ہو گئے، پریشان ہو گئے حضرت۔ اللہ اکبر، آج ہمارے اوپر ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو ذرا برابر بھی تقدر، ذرا برابر بھی اللہ کی عنایت پھر جاتی ہے تو ان کو احساس ہونے لگتا ہے قلب کے اندر کہ آج لگتا ہے کہ اللہ کی عنایت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ان کا قلب محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو خوشی قلب میں ہوتی ہے، جو تعلق معلہ ہوتا ہے، اس میں کچھ ذرا سی کمی آنے لگتی ہے تو فوراً ان کو احساس ہونے لگتا ہے۔ باغ کے اندر سے ایک کانٹا بھی کم ہونے لگتا ہے تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ کم ہو گیا ہمارے باغ میں سے۔ اے اللہ کی محبت کا باغ قلب میں جو ہوتا ہے، جو شخص گناہوں سے بچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، گناہ کرنے والے کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نافرمانی سے جو بچتا رہتا ہے تو اس کا قلب بھی حساس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی اگر ہونے لگتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے قلب کے جو انوارات تھے اس میں کمی آنے لگی ہے۔ اللہ اس کو پھر توبہ کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ یہی فرق میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ذاکر کے ذاکر جو ہوتا ہے اور جو غیر ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اگر اس سے خطا ہونے لگتی ہے تو اس کا قلب محسوس کرتا ہے کہ میرے قلب میں، میرے اندر اندھیرا آ گیا ہے، کیونکہ وہ ذکر کا عادی ہوتا ہے اور ذکر سے قلب میں انوارات الہیہ آتے ہیں، دل اس کا مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا برابر بھی اگر اندھیرا آنے لگتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ اور برعکس، جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل تو اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کو گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے قلب میں تغیر پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ شخص پہلے سے ہی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھے بیان قرآن لکھنے کے لیے تو سارے علوم بند ہو گئے، اللہ سے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ مجھے متنبع فرما دیجئے، اللہ مجھے بتا دیجئے مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے تاکہ میں معافی مانگ لوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو فوراً خیال آیا کہ وہ ہماری بے زبان مخلوق ایک وہاں ہے، تجھے کہا تھا کہ ان کو دانا پانی دے اور تم بھول گئے۔ حضرت کو فوراً احساس ہوا، سب کام چھوڑ کے بھاگے، جلدی سے مرغیوں کو دانا پانی دیا، اور جب واپس آ کے بیٹھے تو پھر یہ سارے علوم اللہ نے جاری فرما دیے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ ایک مجدد زمانہ کے سارے علوم بند ہو گئے، ایک مخلوق کو اذیت و تکلیف پہنچانے سے آج ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے قلب کی کیا حالت ہے میرے دوستو؟ اللہ کے نافرمانی کا احساس ہونا چاہیے قلب کے اندر، کسی کو تکلیف پہنچی ہے ہماری ذات سے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میری زبان سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے کچھ الفاظ ایسے بول دیے ہیں کہ میری والد کو تو برا لگ گئے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، بچوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ تعلق مع اللہ قائم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے تعلق فوراً جوڑ لینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر آج اس چیز کی بہت زیادہ فقدان ہے، ہمارے اندر کمی ہے، تحمل کی، صبر کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ الجھنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، اور جناب آستین چڑھا کے پھر تو کیا کہتے ہیں باکسنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے کب؟ جب غصہ آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر درگزر کہ رویہ اختیار کیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں یہ روایت حضرت سعد بن عبیدہ سے نقل کی ہے کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور کفار نے بڑی بے دردی سے آپ کے اعضاء کاٹ کر لاش کی بڑی بے حرمتی کی، تو اس حالت اور حیثیت میں لاش کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور صدمہ ہوا، اور اس وقت کفار کی اس حرکت پر، طبیعت پر غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ خلق عظیم کے شایان شان نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ اور نہایت بلند ہے، آپ عفو اور درگزر اور برداشت سے کام لیجئے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کا مطلب دریافت فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتلایا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں۔ آج میرے دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا دیا کہ جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جو آپ کو محروم رکھتے تھے آپ ان کو عطا کرتے تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آپ معاف فرما دیتے تھے۔ ایک بڑے بڑا دشمن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، تو آپ نے اپنی چادر نبوت اس کے لیے بچھا دی اور فرمایا کہ آؤ آؤ آؤ، ویلکم، اس کو بہت ویلکم، خوش آمد کہا اور بٹھایا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہا تھا وہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے کہ یہ شخص اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن آپ نے کس قدر اس کا احترام کیا، اکرام کیا، احترام نے اکرام کیا اس کا کس قدر۔ آپ نے جب چلا گیا وہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے تھے کہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن آپ نے اس قدر اس کا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تو کیا میں اپنے اچھے اخلاق سے ہٹ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ عفو درگزر کی عادت رکھیے، نصیحت کرنے سے نہ تو روکا جائے، معقول بات ضرور کہیں، اس پر اگر جاہل الجھے تو ان کی جہالت امیز حرکتوں پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور اگر کسی وقت ان کی کسی نالائق حرکت پر غصہ آ جائے شیطان لائن چاہے کہ دور سے چھیڑ چھاڑ کر کے آپ کو ایسے معاملے پر آمدہ کر دے جو خلاف مصلحت یا آپ کے خلق عظیم کے شایان نہ ہو، تو آپ فوراً اللہ تعالی سے پناہ طلب کیجئے۔ یہ اس وقت ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی الجھتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اس وقت میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ جھگڑا چھوڑ دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اس وقت یہ سوچ لے آدمی، اگرچہ میں حق میں ہوں لیکن جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑیلو آدمی سے لوگ محبت بھی نہیں کرتے، نہ اس کو اپنے راز کی باتیں بتاتے ہیں، نہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ شخص کسی وقت بھی گرم ہو کے پھٹ جائے گا، یہ کیا کچھ کہہ دے گا وہ۔ میرے دوستو یہ ہے کہ دل کی نگہبانی انسان کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا جاہل شخص ہو جو آپ سے الجھنے لگے، ایسی حرکتیں کرنے لگے، اور شیطان لائن جو ہے وہ جناب ایسے لوگوں کو آمدہ کرے آپ کے خلاف، تو آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ لیجئے۔ آپ کی عصمت اور وجاہت کے سامنے شیطان مردود کا کوئی قید اور داؤ نہیں چل سکے گا۔ دیکھیں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں وہ شخص جو محسن ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور ایک بدکار ظالم انسان ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا دنیا میں، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی، برے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا شیوا۔ اگر ہمیں کسی سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، گھر کے اندر خاص طور پہ جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر میں دیورانیاں اور جٹھانیاں اور جناب کیا کتنی گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، ساس بہو ہیں، تو آپس میں گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ہم صبر سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل پہ نہ لیں، درگزر کا معاملہ کریں، تو ہمارا گھر ہم بہت سکون سے رہ سکیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے حوصلے بلند کرتے جاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے ہیں اور اللہ اس کا حوصلہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ پھر آخر کار جو لوگ اس پہ ظلم کرتے ہیں یا تانا دیتے ہیں، وہ خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر تائب ہو جائیں گے۔ تو یہ دیر تو ہو سکتی ہے، دیر لگتی ہے اس معاملے میں میرے دوستوں، جلدی ہم انتظار نہ کریں نتیجے کا، لیکن ہمارا کام ہے اس راستے پہ چلتے رہنا، صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوة، مؤمن بھائی جو ہیں، یہ تو مؤمن آپس میں بھائی ہوتے ہیں، جیسے بھائی کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں میرے دوستوں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے ساتھ، کہ ہمارا رشتہ ایک تو اسلام کا رشتہ ہے، سب سے اعلیٰ رشتہ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے۔ صحابہ کرام جب اسلام لاتے تھے تو جو مسلمان تھے ان کے ساتھ رشتہ ان کا کیسا تھا، اور اگر ان کے بھائی یا ان کے والد کافر تھے تو ان کے ساتھ رشتہ ان کا اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپس میں رشتہ ہوتا تھا۔ ایسا رشتہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ فیہ لگا دیا، میری ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نہ منصب کی وجہ سے، نہ حسن کی وجہ سے، نہ تعلقات کی وجہ سے، صرف محبت کرتے ہیں کہ یہ کلمہ گو وہ ہے مسلمان ہے اور یہ جناب یہ اللہ والا ہے نیک ہے, میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, چاہے وہ مشرق میں ایک ہو ایک مغرب میں ہو, آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوگی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا قیامت کے دن, جبکہ کوئی وہاں سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ. تو کتنی بڑی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں آپس میں تو ان کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی. ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, جس کے اندر یہ تین اوصاف ہوں گی وہ اپنے قلب میں حلاوت ایمانی پائے گا, واجد ہوگا حلاوت ایمانی موجود ہوگی. یہ تصورات کی دنیا نہیں ہے, اس کو مٹھاس حلاوت حاصل ہوگی. چنانچہ جو لوگ کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں تو اپنے قلب میں یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حلاوت اور ایک مٹھاس اور ایک قرب سر ان کو محسوس ہوتا ہے. تو میرے دوستو, ایک تو یہ بات ہے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ یہ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, ایک وہ شخص ہے لا یحبہ الا للہ, کسی سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے. اللہ درمیان میں آ جاتے ہیں, جب اللہ درمیان میں آئیں گے ہم دونوں کے تعلقات تو میرے دوستو پھر وہ کیسا تعلق ہوگا؟ نفسانی تعلق نہیں ہوگا, للہیت اللہ کے لیے وہ تعلق ہوگا, اس میں کوئی عداوت نہیں ہوگی, بغض نہیں ہوگا, نفرت نہیں ہوگی. جبکہ تعلق صرف اللہ کے لیے ہوگا تو پھر بھائی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں ان کی نظر انداز کر دوں گا, میری بہت سی باتیں ایسی ہیں وہ نظر انداز کر دے گا, سوچے گا کہ میں نے تعلق اللہ کے لیے کیا ہے. برائیاں تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, ہمیں جستجو میں نہیں رہنا کہ بھائی اس کے اندر کوئی برائیاں دیکھوں تلاش کروں میں. بعض لوگ ایسے گندی خصلت رکھتے ہیں کہ کیڑے نکالتے ہیں, کیڑے نہیں ہوتے لیکن ان کو کیڑے نکالنے کا شوق ہوتا ہے. جیسے سور ہے باغ میں جاتا ہے ہر جگہ گندگی پھیلاتا ہے, باغ کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی خصلت کے اندر اس کی طبیعت کے اندر گندگی ہوتی ہے, اس کو گندگی پھیلانے کا شوق ہوتا ہے. اور جناب میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں, اس کے اندر واقعی یہ باتیں ہیں. اپنی گندی خصلت کو چھپانے کے لیے دین کی آڑ میں یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. ارے ظالم, تو حقائق بیان کر رہا ہے اسی کا نام تو غیبت ہے, تو کیوں کسی مسلمان بھائی کا پردہ فاش کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے, تو کون ہوتا ہے کہ تو اس کے پردے اس کے عیبوں کو ظاہر کر رہا لوگوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ حلم کا معاملہ فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو فاش کر دے پردہ چاک کر دے, میرے دوستو کون ہے جو زندہ رہ سکے؟ ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں انسان گر جائے گا, اس کا دل ہی نہیں چاہے گا زندہ رہنے کا. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے فلاں طرح گناہ کیا ہے, ایسی کوئی مشین اگر ایجاد ہو جائے جو ایکس رے کر کے بتا دے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس نے زنا کیا ہوا ہے, شراب پی ہے, جناب اس نے نعوذ باللہ کے طرح طرح کے گناہ کیے ہوئے ہیں, تو بتائیے کسی کا دل چاہے گا زندہ رہنے کا؟ وہ تو خود ہی ایک گڑا کھودے گا اور اس میں اپنے آپ کو دفن کر دے گا, یا اللہ یہ ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کو میرے بندے جو ہیں ان کے عیبوں کو نشر کیا جائے, میرے دوست کو چھپا کے رکھنا چاہیے, ظاہر نہیں کرنا چاہیے, کچھ چیزیں ہیں دل میں دفن کر دینا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے اپنے دل کو ایک قبرستان بنا دو, لوگوں کے عیبوں کو دل میں دفن کرتے جاؤ, ان کے عیبوں کو کھولو مت, اللہ کے ساتھ ہی معاملہ کر لو, اللہ قیامت کے دن ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہم سب کے سیکھنا چاہیے, ہم جس سے بھی تعلق کریں اللہ کے لیے کریں, اگر کوئی اس سے ایسی بات ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں اس کو, بھائی اللہ کے لیے جب تعلق کیا ہے تو پھر اللہ درمیان میں آئیں گے تو بھائی اس چیز کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور میری غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت سبقت لے گئی. اللہ تعالیٰ کو نرم دل پسند ہے, نرم گو انسان اللہ کو پسند ہے. ان ابراہیم کان حلیما اواہ منیبا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, اور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل, نرم دل, نرمی اللہ کو پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, سبحان اللہ, ساری خیر ساری بلائی سے وہ شخص محروم ہے جس کے دل میں نرمی نہیں ہے. آج بچوں کی پٹائی کرتے ہیں, اولاد کی پٹائی کرتے ہیں, اور وہ جناب کس بے دردی سے ان کی پٹائی ہوتی ہے, بیوی سی پٹائی ہوتی ہے, ذرا سی بات کسی پڑوسی نے کہہ دی, یا چلتے چلتے گاڑی پہ یا بائک پہ کسی نے کوئی ایسی نازیبہ حرکت کر دی یا کوئی بتا کوئی ایسی بات بول دی, جناب کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہم صبر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انتقام لے, فوراً اس کو ہم اس کا جواب دیں. ارے بھائی جواب دے دیا آپ نے تو آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ صبر کرتے اور اس کا جواب نہ دیتے, المعاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے. اللہ والے کبھی انتقام نہیں لیتے اپنی ذات کے لیے. الولی لا یکون منتقما, المنتقم لا یکون ولیا. حضرت علامہ قشیری رحمتہ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہوا ہے الولی لا یکون منتقما, ولی اللہ کا انتقام نہیں لیتا اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. منتقم اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا, اور اللہ کا دوست کبھی بھی انتقام نہیں لے گا. وہ اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. وہ اللہ جب انتقام لیں گے تو کیسا انتقام لیں گے؟ ہم سے تو زیادتی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو گئی تو ہماری پکڑ ہوگی. اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ جب انتقام لیں گے تو ظاہر بات ہے کیسے انتقام ہوگا. اس لیے میرے دوستو درجے بلند ہوتے ہیں. کسی کی گالی سن لی آپ نے, کسی کے نازیبا الفاظ سن لیے, برداشت کر لیے, آپ نے برداشت کر لیے تو یہ اس کے درجے بلند ہوں گے آپ کے. یہ نہ سوچیں کہ جب تک میں انتقام نہ لے لوں اس کو میں بھی اس کو دکھاؤں گا, دکھا کے چھوڑوں گا اس کو. جناب وہ ریس لگی ہوئی ہے, گاڑی آگے جا رہی ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور جب تک یہ کھڑکی نیچے کر کے اس کو دو تین اشارے کر کے اور باتیں سناتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا کیا آپ نے, کون سا کمال کر لیا آپ نے؟ اور اگر وہ دوسرا شخص بھی کوئی گرم مزاج کا ہو تو پھر تو جناب آگے جا کے دونوں گاڑیاں رک جاتی ہیں, پھر تو باہر نکل آتے ہیں. اور پھر کیا کیا, ابھی آج ہی کا قصہ واقعہ ہے کہ دو آدمی جا رہے تھے, کندھے سے کندھا لگ گیا دوسرے کو, صرف کندھے سے کندھا لگ گیا اور بات اتنی چھوٹی سی, آخر میں ایک آدمی کو گولی مار کے مار دیا اس نے. وہ قصہ کیا ہوا کہ تم نے چتر دیکھا کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا, لگ گیا تو غلطی سے ہو گئی, کیا ہو گیا, کیا مطلب کیا ہو گیا, تم نے کندھا مارا ہے مجھے, یہ جناب پھر لڑائی وہ شروع ہوئی, پھر ہاتھا پائی ہو گئی, اور پھر جناب ایک بار پستول رکھا تھا گاڑی, پستول لے کے آگے گولی مار دی اس کو. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کندھے سے کندھا ٹکرا گیا. یہ ساری میرے دوستوں جو چیزیں ہیں یہ سبب نہ کرنے کی وجہ سے, اصلاح نہ کروانے کی وجہ سے. آج ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. دوست میرے دوستو شیطان تو ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کے پیچھے. اگر اصلاح نہیں ہوگی تو دیکھیں ایسا کام سب کے سامنے ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ساری عزت ہمارے خاک میں مل جاتی ہے میرے دوستوں. لوگ کہتے ہیں کیسا لباس ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں. لوگ سوچتے ہیں ایک بدنامی ہوتی ہے. دین دار لوگ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو دنیا دار لوگوں کے دل میں دین کی عظمت اور محبت ختم ہو جاتی ہے. کہ فائدہ کیا دیندار بننے کا؟ جب دیندار بن کے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمارا دیندار بننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا, آپ کی حرکتوں سے ایک آدمی دین سے دور چلا گیا ہے, حرکتوں سے دین سے دور چلا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، ایسے اچھے اخلاق پیدا کریں، کم از کم جو لوگ دیندار ہیں ان کے اندر ایسے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہونے چاہیے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، عفو درگزر معاف کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو بھی سبق ہو، ان کا دل بھی چاہے کہ یار ہم بھی دیندار بنے، ہم بھی داڑھی والے بنے، دیکھو کتنے اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہیں یہ، ہے کتنا صبر کیا، یار یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس زمانے میں صبر کرنا بہت مشکل کام ہے میرے دوستو، انتقامی شان ہر وقت غالب رہتی ہے، آگ لگی رہتی ہے اندر ایک قسم کی، جب تک انسان جو ہے وہ انتقام نہ لے لے اس کو سکون اور چین نہیں ملتا۔ تو بدلہ لینے کے متعلق، اگر کوئی شخص واقعی مظلوم ہے اور وہ ناحق ظلم و زیادتی کا شکار ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور و پابند نہیں کیا کہ وہ لازماً عفو درگزر سے کام لے، وہ بدلہ بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ تو یہاں بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ بدلے کی مقدار اسی قدر ہو جس قدر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اکثر حالات میں بدلہ لیتے وقت انسان حد کے اندر نہیں رہتا، حد سے بڑھ کر بدلہ لے لیتا ہے تو انسان ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے والا ان صبر تم لہو خیر للصابرین، گویا بدلہ لینے کی قدرت حاصل ہونے پر عفو اور درگزر اور برداشت سے کام لینا اللہ تعالی کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، اپنے اعمال سے اپنے اخلاق سے اللہ کو راضی کریں۔ اس خوشنودی کی صورت کیا ہوگی؟ سورہ نساء میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی تم اعلانیہ نیکی کرو یا چھپا کر کرو، دوسرے کی برائی معاف کرو، بے شک اللہ بھی بے حد معاف کرنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی برائی سے درگزر کرو گے اور اسے معاف کرو گے تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ معاف کرتا ہے میرے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بیان کرتا 99 برس اللہ کی رحمت پہ بیان کیا، لوگوں کو مایوسی سے نکالتا رہا اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بناتا رہا، 99 برس اس کا انتقال ہوا، اللہ کے ہاں حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے 99 برس میرے بندوں کو میری رحمت کا امیدوار بنایا ہے، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج میں تجھے اپنی رحمت سے نا امید نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، معافی کا معاملہ کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اگر ہم انتقام لیتے رہیں گے تو میرے دوستو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد زاہد شخص تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور کیونکہ اس کے اولاد بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، اس لیے کمانے کا کچھ دھندہ بھی تھا، کچھ دکان کی صورت میں کچھ تھوڑی تجارت تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ الجھا رہتا تھا، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم کر دوں اور بس ہر وقت عبادت میں ہی لگا رہوں، مگر سوچتا تھا کہ بھی بچوں کا کیا کریں۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت دولت کو اس نے بیوی بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا، کیونکہ اس زمانے میں رحمانیت جائز تھی، اسلام میں رحمانیت حرام ہے، یعنی اس کنارہ کا سب ہی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے کنارہ کش ہو جائے، وہیں بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، یہ رہبانیت اب اسلام میں جائز نہیں ہے، پہلے مذاہب میں جائز تھی، لیکن اب سب کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کا بن کے رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. بہرحال تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا، تو اس نے بڑی بھاری عبادت، مخلص تھا اللہ تعالیٰ کا، صاحب دل تھا، ایسی جگہ جا کے اس نے ٹھکانہ لگایا جہاں نہ کوئی جہاز آ سکتا نہ کوئی کشتی وغیرہ وہاں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مخلص تھا اور واقعی ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ پانی کا جاری کر دیا، اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا. اب اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک پیالہ پانی پی لیا، اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات دن. اسی طرح سے اس کی عمر 500 برس کی عمر ہو گئی. یہ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ 500 برس اسی شان سے گزرے. اب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجئے تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائے، تاکہ قیامت تک میں تیرے عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرما لی. اے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس سینے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. آج تک اس کا بدن وہاں محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے نہ کوئی انسان جاتا ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی. حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل اور کرم سے تجھے بخشا، تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کر. بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے میں جنت جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں. وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں. اب حکم ہوگا، اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کریں، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو. ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے. جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اور اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا، اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا. اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ ہوگا. عابد جناب یہی عابد صاحب دوڑیں گے، اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، بالکل مرنے کی حالت میں ہوں. آواز آئے گی کہ پیالہ تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت مفت نہیں ہے، کچھ دینا پڑے گا. پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، اگر کوئی پیش کرے تو یہ پیالہ ہم اس کو دے دیں گے. عابد کہے گا کہ میرے پاس 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کرے گا اور وہ پیالہ لے کر پانی پی لے گا، کچھ تو جان میں جان آئے گی. حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لے کے آؤ، اس کی پیشی ہوگی. حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کے سلے سے تو ہم آزاد ہو گئے، تمہاری 500 برس کی عبادت کے بدلے میں تو ایک پیالہ مل گیا تجھے، یہ قیمت تو تو نے خود تجویز کی، لہذا اب تو جناب سب کچھ برابر ہو گیا نا. تمہاری یہ بات کہاں گئی؟ اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے، جو تمہاری یہ بات کا صلہ تھا وہ دے دیا ہم نے. اب سنو، اب جو تو نے لاکھوں دانے انار کے کھائے، ایک ایک دانے کا حساب دے، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، وہ جو ہزاروں پیالے پانی کے پیے، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی، اور جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے، اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا، اور جو تو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی، ایک ایک چیز کو تو دیکھتا تھا، ایک ایک تا اس کا حساب دے، کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے اس کے بدلے میں. 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک پیالہ پانی ہو گیا، اور جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دو. یہ جناب عابد کام گئے، کہیں کہ اے اللہ، بے شک نجات آپ کے ہی فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا. حقیقت یہ ہے میرے دوستو، اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا، جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو. اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ عبادت آپ کرتے ہیں لیکن طاقت بھی تو اللہ عطا فرماتے ہیں. طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ جو بھی طاقت بھی ہے، لیکن بہت لوگ طاقت ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی کام کرنے کی، اب وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہی پیدا کرے گا. پھر توفیق کون دے گا؟ وہی توفیق دے گا. سب کچھ تو انہوں نے کرا دیا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی. آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا، اور اس سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی انہیں کی دی ہوئی تھی. تو اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا ان کا ہے. اور کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا، میں کرنے لگے. پھر آدمی اس میں فخر کرتا ہے، یہ کیسی فضولیات ہے میرے دوستوں. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کا موقع ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے بندے کے ساتھ. ایک ارادہ نیکی کا کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے. اس کے کرم و فضل کے علاوہ میرے دوستو کچھ بھی نہیں انسان کے پاس. ہر قدم اس کا جہنم کی طرف چلے گا، ہر قدم، ہر قدم. حقیقت کہتا ہوں، ایک ایک قدم اٹھائے گا اپنی ہلاکت کی طرف اٹھائے گا، اگر اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل نہ ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ بچا کے رکھتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے ہی کام بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو توفیق آپ سے نوازے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ صبر تحمل کے یہ اچھے اخلاق اللہ پیدا فرمائے. درگزر معافی کرنے کا معاملہ کریں سب کے ساتھ. اللہ معاف فرما دے ہم سب کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.